الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام عقائد و نظریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ پاک جو کچھ ہم سیکھے سمجھے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اہل سنت کے جو عقائد ہیں رب کعبہ ہم سب کو اسی پر استقامت عطا فرمائے اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں وہی عقائد و نظریات جو حقیقتاً اسلام کے عقائد ہیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی صحابہ کرام علیہ مردوان جن عقائد پر تھے اور آگے یہ سلسلہ اولیاء صالحین تابعین تبع تابعین اور یہ الحمدللہ وہی عقائد ہیں جو آج اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں اور ہمارے علماء ہر دور میں ہر صدی میں گویا کہ بڑی وضاحتوں کے ساتھ ان عقائد کو بیان بھی کرتے رہے اس پروگرام میں ہم بطور خاص کسی ایک عقیدے پر وہ گفتگو کرتے ہیں اور اب جو عقائد چل رہے ہیں نبوت کے مطلقاً جو عقائد یعنی تمام انبیاء اور رسول کے حوالے سے ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے گزشتہ سلسلوں میں کچھ گفتگو ہوئی اور اب خاص رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک امتی کو ایک مسلمان کو کن کن اعتبار سے کن کن زاویوں سے اور کن کن جہتوں سے کیا کیا عقائد رکھنا یہ ضروری اور اہم ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بطور خاص ایک عقیدہ شفاعت مصطفیٰ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے متعلق ایک امتی کا ایک مسلمان کا وہ کیا عقیدہ ہونا چاہیے یاد رکھیے کہ مطلقاً شفاعت کا انکار کر دینا کہ سرے سے ہی کوئی شفاعت ہی نہیں ہے کسی طرح کی کوئی شفاعت نہیں ہے ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کیونکہ ہر ہر اعتبار سے مطلقاً شفاعت کو نہ ماننا تو یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کا انکار حدیث طیبہ جن کی تعداد تواتر حد تک پہنچی ہوئی ہے ان کا انکار لازم آئے گا حالانکہ شفاعت کے حوالے سے اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کو ہی پڑھے تو آیت الکرسی جو کہ ایک بیسک آیت مبارکہ اور قرآن کی بڑی عظیم اور مبارک آیت مبارکہ اس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعنی کون ہے ایسا منصب والا کہ جو اللہ کے نزدیک شفاعت کرے گا کون ہے جو شفاعت کرے گا الا باذنہ مگر اللہ کے اذن کے ساتھ یعنی کوئی نہیں ہے شفاعت کرنے والا مگر اذن الہی کے ساتھ اللہ کی طرف سے جسے اجازت ہوگی جسے یہ منصب ملے گا وہ شفاعت کرے گا صحابی رسول بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید میں جو یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر مبعوث فرمائے گا آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام محمود کیا چیز ہے یہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تفسیر بیان فرمائی ہی شفاع یہ وہی شفاعت ہے یہ وہی منصب شفاعت کا ملنا کہ اللہ پاک اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصب عطا فرمائے گا اس کے علاوہ اور بھی کئی آیات مبارکہ اور احادیث طیبہ اس پروگرام میں ہم ذکر کریں گے ناظرین کرام یہ بات یاد رہنی چاہیے قرآن پاک کی بعض آیات ایسی ہیں کہ جن سے بظاہر پڑھتا ہوا ہر آدمی وہ یہ سمجھے گا کہ شفاعت نہیں ہے کہ جہاں یہ بات ارشاد فرما دی گئی کہ قیامت کے دن کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی تو بعض لوگ صرف اس آیت کے اس حصے کو لے کر وہ اوورآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دیگر تمام شفاعت سب کا انکار کر بیٹھتے حالانکہ قرآن پاک میں کیا دوسری آیات مبارکہ ان کو نہیں دیکھیں گے کیا اپنا عمل ان یہود و نصارہ کی طرح بنائیں گے کہ جو بعض اللہ کے احکامات پر تو عمل کرتے ہیں، بعض پر ایمان رکھتے ہیں، بعض کو نہیں ایمان رکھتے، اور ان کے لیے قرآن میں بھی کہا گیا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم بعض پر ایمان رکھتے ہو، بعض پر تم انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو. تو طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ اوورآل پوری آیات مبارکہ ان کو دیکھیں، اور پھر ان کے محمل جو درست انداز سے آج تک اسلاف نے بیان کیے ہیں، جن کی تائید حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے، اس کے مطابق ان کو بیان کیا جائے. ورنہ اگر ایک ایک حصے کو لیں گے تو اپنی من پسند کی آیات ہر کوئی لے گا اور دوسری آیات کو وہ چھوڑ دے گا. کیسے یہ نظام چلے گا اور اسلام کا یہ پورے احکامات لوگوں تک آپ پہنچائیں گے؟ قرآن پاک میں یہ بھی تو ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز کے قریب نہ جاؤ. اب کوئی کہے اتنا ہی لے رہے کہ قرآن میں یہ نماز کی طرف نہیں جاؤ، نماز کے قریب ہی نہ جاؤ، تو جو نماز نہیں پڑھتا وہ کہے گا میں تو یہ اس حکم پر عمل کر رہا ہوں. لیکن اس کو کہا جائے گا کہ صرف آیت کا اتنا حصہ نہیں پڑھو، آگے بھی پڑھو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تم نے معاذ اللہ کو ایسا نشہ کر لیا ہے، تو اب تمہاری جب ہوش ٹھکانے نہیں ہے، نشے کی حالت میں ہو، اب نماز کی طرف جانے کی تمہیں ممانعت یہاں کی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب تھوڑے سے حصے کو لینا اور بقیہ کو چھوڑ دینا یہ بالکل علمی خیانت بھی ہے اور غیر شرعی عمل بھی ہے. قرآن پاک کی آیات مبارکہ میں بھی ایسا ہے کہ بعض جگہ پر اگر کسی چیز کی ممانعت کی گئی ہے اور بعض جگہ اس بات کیا گیا ہے ثابت کی گئی ہے، تو اب کیا مطلب ہے؟ تو جو ممانعت کی ہے وہ بھی اپنی اگر ٹھیک، لیکن اس کا محمل کچھ اور ہوگا، یعنی اس سے مراد کیا ہے وہ کچھ اور ہے، اور جہاں اس بات ہے ثابت کیا ہے وہ بھی ٹھیک اور اس سے مراد وہ کچھ اور. تو بالکل ایک عقیدہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے، اور دونوں طرح کی آیات بظاہر جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ شاید یہاں پر ٹکراؤ ہے، تو حقیقتاً کوئی کسی طرح کا وہاں ٹکراؤ نہیں ہوگا، بلکہ وہ آیت اپنی جگہ اپنے حکم کے ساتھ اور یہ آیت اپنی جگہ اپنے حکم کے ساتھ. تو عقیدے یوں نہیں بنتے کہ ایک آیت کو لے لیں اور بقیہ کو چھوڑ دیں، بلکہ قرآن مجید کی ساری آیات مبارکہ اور پورا قرآن جو اللہ پاک کا یہ کلام ہے، اسی طرح حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر ان میں باہمی طور پہ آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ہاں البتہ بظاہر کلمات سے کسی کو ٹکراؤ لگ رہا ہوگا، لیکن جب بھی کسی عالم دین کی خدمت میں آپ جائیں گے، کسی درست عقائد رکھنے والے کی خدمت میں آپ جائیں گے اور ان کی تفسیر یا پڑھ لیں، ان کی کتابوں کو پڑھ لیں، ان کے فتاوجات کو پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ کو وہ ٹکراؤ نظر نہیں آئے گا، بلکہ وہ تعویل اور تطبیق سن کر آپ کے دل میں خوشی داخل ہوگی کہ میرے علم میں اضافہ ہوا اور یہ چیز مجھے پتا چلی. اب میں آپ کو عرض کروں کہ جس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ شفاعت کوئی قبول نہیں کی جائے گی، قیامت کے دن شفاعت کوئی قبول نہیں کی جائے گی، اس سے مراد ہمارے علماء اہل سنت نے یہ لکھا کہ کفار کے لیے کوئی کسی طرح کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. عقیدہ کیا ہے؟ کہ کفار کے لیے یعنی غیر مسلم کافر کے لیے وہ قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی، اور بالکل ایسا ہی ہوگا، جس کا خاتمہ ہی کفر پر ہے یا ہے ہی غیر مسلم کافر شروع سے ہی گیا، تو اس کے لیے کوئی نہ کسی طرح کی بخشش ہے نہ کس طرح کی شفاعت ہے. یہاں تک کہ جو باطل خداؤں کو پوچھتے، تو اس آیت نے یوں بیان کرنا ہے کہ یہ جو باطل خداؤں کو پوچھنے والے ہیں، نہ ان کے وہ باطل خدا ان کو کچھ بچا سکتے نہ ان کی کوئی سفارش کر سکتے ہیں. تو وہاں اس عقیدے سے مراد، اس آیت مبارکہ سے مراد، کہ اس سے مراد کفار ہیں، ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں. اسی طرح یہ بھی اس کی تفسیر بیان کی گئی کہ اس سے مراد وہ شفاعت ہے جو اذن کے بغیر، یعنی اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، تو بھی یہ ٹھیک ہے. ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت کریں گے تو وہ اللہ کے اذن سے کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت فرمائیں گے تو اللہ کی اجازت سے کریں گے، رب تعالیٰ ان کو یہ مقام منصب عطا فرمائے گا، جی ہاں عطا فرمائے گا، اور فرمائے گا رب تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب سے وشفا تو شفا، شفاعت کرو آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ سوال کرو آپ کو عطا کیا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو آپ اٹھا لیجئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک طویل سجدہ فرمائیں گے تو اللہ پاک ہی انہیں فرمائے گا اپنے سر کو اٹھائیں، شفاعت کریں، تو یہ شفاعت اذنی ہے. وہ مقام محمود کیا ہے؟ وہ اذن ہی ہے. تو شفاعت برحق ہے اذن کے ساتھ. جن آیات میں ممانعت، اس سے مراد اس کے مخاطبین یعنی مخاطب کفار ہیں کہ کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں، اور یا اس سے مراد کے اذن کے بغیر شفاعت کی وہاں بات ہو رہی، اور جن میں اس بات ہے تو ان سے مراد اذن والی. اچھا آپ کہیں گے کہ یہ آپ نے کہاں سے تقسیم بیان کی، تو میں کہوں گا اگر یہ تقسیم نہیں کریں گے تو پھر اس آیت کو تو آپ لیں گے، لیکن جو آیت الکرسی والی یہ آیت کا حصہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کوئی نہیں شفاعت کرے گا مگر اس کی اجازت سے، یعنی اللہ کی اجازت سے، تو یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب شفاعت بالاذن ہے، اور ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ شفاعت بالاذن ہے، اور شفاعت سب سے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی، کیونکہ آقا علیہ السلام کی کئی احادیث طیبہ جن میں آپ نے فرمایا ان اول شافع یوم القیامہ، قیامت کے دن میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا، اور حضور علیہ السلام کی ہی شفاعت قبول کی جائے گی، سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی شفاعت. پھر اللہ پاک اوروں کو بھی یہ منصب دے گا، انبیاء بھی شفاعتیں کریں گے، اسی طرح جو اللہ کے نیک بندے برگزیدہ بندے ان کو بھی منصب شفاعت ملے گا، علماء کو منصب شفاعت ملے گا، یعنی ایسے تمام ہستیوں کو افراد کو اللہ یہ شفاعت کا منصب دے گا. مقبول اور مبرور حج کرنے والے حاجی اللہ انہیں بھی شفاعت کا منصب دے گا، اور یہ بھی کچھ افراد جن کو 400 کی تعداد حدیثوں میں بیان کی گئی یہ بھی شفاعت کریں گے. حافظ قرآن کو منصب شفاعت ملے گا، وہ بھی 10 افراد کی شفاعت کر کے کہ جن پر دوزخ کو لازم کر دیا گیا ان کو جنت کے اندر لے کر جائیں گے. یہاں تک کہ وہ کچا بچہ، وہ بچہ کہ جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ دنیا میں تو پریشان گوے ہیں، لیکن یہی کچا بچہ قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ شفاعت کرے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ اے جھگڑا کرنے والے بچے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ جنت کے اندر داخل ہو جا، جنت کے اندر داخل ہو جا. تو یہ بچہ بھی شفاعت کرے گا. مجھے ذرا یہ بتائیے، اگر ایک بچہ شفاعت کرے گا تو کیا نبی سچا شفاعت نہیں فرمائے؟ ضرور شفاعت فرمائیں گے. تو یہ عقیدہ اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے، اور یہ رکھنا فرض اور اہم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ شفاعت فرمائیں گے. شفاعت یعنی سفارش کرنا، اللہ کے حضور وہ سفارش کریں گے اپنے امتیوں سے متعلق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت وہ عام ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عام ہوگی. ایک حدیث میں فرمایا گیا مجھے اختیار دیا گیا کہ میری آدھی امت کو بخش دیا جائے یا شفاعت لے لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شفاعت کو اختیار کیا، کیونکہ یہ بڑی عام ہے. یعنی اب شفاعت کے ذریعے آدھی یا آدھی سے زائد جتنی بھی چاہوں گا میں اللہ سے اپنی امت کو بخشوا لوں گا. تو ناظرین اکرام، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو شفاعت فرمائیں گے، اس میں ایک شفاعت جو بڑی شفاعت، شفاعت کبریٰ جسے کہا جاتا ہے، اور شفاعت عظمیٰ بھی کہا جاتا ہے. یہ وہ شفاعت ہے حتیٰ کہ جو کافر ہیں اسے بھی شفاعت میں سے حصہ ملے گا، اور وہ کس طرح؟ اس لیے کہ جب قیامت کا دن میدان محشر میں سارے جمع ہوں گے اور اس انتظار میں ہوں گے کہ ہمارا حساب کتاب ہو، لیکن نہ کوئی حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اور اسی طویل انتظار میں 50,000 سالہ دن کا آدھا حصہ گزر جائے گا اور کوئی حساب کتاب نہیں. اس وقت لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے، یہاں تک کہ وہ تمنا کریں گے کہ ہمیں ایسے ہی دوزخ میں ڈال دیا جائے، ہم اس تکلیف سے تو نجات پائیں، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں کہ دوزخ کی تکلیف اس سے بھی سخت ہے. تو یہ جو انتظار والی تکلیف، اور اس کے اندر بھی کیفیات ایسی کہ بعض کے پسینے وہ ٹخنوں تک، پنڈلیوں تک، بعض کے اور اوپر، اور بعض اس طرح کہ اپنے ہی پسینوں کے اندر گویا کہ وہ ڈبکیاں لے رہے ہوں گے. اب پورے میدان محشر والے اس وقت وہ لوگوں سے ایک مشاورت کریں گے کہ ہمیں کہیں جانا چاہیے، کسی سے بات تو کرنی چاہیے. تو وہ پھر انبیاء کے پاس جائیں گے، اور انبیاء کرام علیہ السلام انہی کی طرف جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام وہ کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، آج میں بھی نفسی نفسی. پھر حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام، یعنی مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ. اتنے میں یہ میدان محشر والے خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں گے، سفارش کا عرض کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا انا لہا، کہ یہ منصب اللہ نے مجھے عطا فرمایا. پھر حضور علیہ السلام ایک طویل سجدہ فرمائیں گے اور جس کے اندر اللہ کی ایسی حمد کریں گے کہ جو کسی نے پہلے وہ حمد نہیں کی ہوگی، ایسی اللہ کی حمد کریں گے. اور اللہ پاک آپ کو منصب شفاعت کے لیے فرمائے گا کہ اپنا سر اٹھائیے اور لوگوں کی شفاعت کریں، سوال کیجئے. تو پہلی شفاعت تو شفاعت کبریٰ کا یہ حصہ یہ کفار کو بھی ملے گا کہ انہیں اس انتظار سے چھٹکارا مل جائے گا. کافروں کے لیے ایسی کوئی شفاعت نہیں کہ وہ وہاں سے اٹھ کر جنت کے اندر چلا جائے یا عذاب میں تخفیف ہو جائے، نہ. یہ جو انتظار کی تکلیف تھی یہ ختم ہو جائے گی اور حساب کتاب شروع ہو جائے گا. ہاں، مومنوں کے لیے خصوصی شفاعتیں بھی ہیں، یہ شفاعت کبریٰ، اور دوسری شفاعت خاص شفاعت وہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو جو منصب دے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ شفاعت فرمائیں گے اور اس کی کئی طرح کی کیٹاگری، کئی طرح کی اقسام کو بیان کیا گیا، اور وہ اپنی امت کے لیے کوئی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، کئیوں کے نامہ اعمال میں کچھ کمی، نیکیوں میں کمی، ان کے معاملات نیکیوں میں اضافہ کیا جا رہا ہوگا، شفاعت فرمائیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، کئیوں پر دوزخ لازم، ان کو دوزخ سے نجات اور چھٹکارا مل جائے گا. یہ مختلف طرح کی شفاعتیں جو امت کو قیامت کے دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوگی. اور جب حضور شفاعت فرما لیں گے پھر انبیاء کرام علیہ السلام بھی شفاعت کریں گے، یعنی پہلا منصب شفاعت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. ایک حدیث پاک ہے، اور ناظرین کرام جب بھی یہ حدیث پڑھتے سنتے ہیں ایک دل کے اندر محبت کے اندر، ذوق کے اندر اور اضافہ ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے، کیوں نہ ہو. ایک عاشق جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنے، فرمایا قیامت کے دن سونے کے ممبر ہوں گے جس پر انبیاء تشریف فرماؤں گے، فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرماؤں گے، بیٹھیں گے سوائے میرے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نہیں بیٹھوں گا، اس خوف سے کہ کہیں مجھے ممبر پر بٹھا کر جنت میں نہ داخل کر دیا جائے، جنت میں داخل نہ کر دیا جائے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ خوف لائق ہوگا، اس لیے میں نہیں بیٹھوں گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ کیونکہ آپ اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، آپ اپنی امت کے لیے، امت کی محبت میں، امت کو فائدہ پہنچانے میں. اللہ اکبر. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پاک نے ایک دعا تو ہر نبی کو عطا کی ہے، ویسے نبی مستجاب الدعوا ہوتے ہیں، انبیاء کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن فرمایا خاص دعا اللہ نے ہر نبی کو عطا کی ہے. فرمایا کہ ہر نبی نے وہ دعا مانگی، اللہ نے انہیں عطا بھی فرما دیا. میں نے وہ دعا اور وہ سوال اپنی امت کے لیے قیامت کے لیے رکھ دیا ہے، یعنی وہ دعا اور وہ سوال میں اللہ سے قیامت کے دن وہ کروں گا. ہر نبی نے دنیا کے اندر وہ سوال کر لیا، اللہ نے وہ عطا فرما دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، فرمایا وہ سوال میں نے قیامت کے لیے رکھا ہوا ہے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں کروں اور اپنے امتیوں کی شفاعت کروں. یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس امت کے ساتھ یہ محبت ہے. اور امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ رحمہ نے ایک بڑے پیارا اور لطیف نقطہ بیان کیا ہے کہ بلا واسطہ جو شفاعت ہوگی وہ صرف دو کی ہوگی، ایک قرآن مجید فرقان حمید اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی ان کی شفاعت بلا واسطہ ہوگی، قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ بھی شفاعت کرے گا رب کی بارگاہ میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، وہ بھی شفاعت کریں گے. فرمائے ان کے علاوہ بقیہ کی شفاعتیں، یعنی دیگر انبیاء، اولیاء، حفاظ، علماء، شہداء، اسی طرح چھوٹے بچے، جس جس کو بھی منصب شفاعت ملنا ہوگا وہ سارے حضور کے واسطے سے ہوں گے، یعنی وہ شفاعت اور سفارش حضور کی بارگاہ میں لائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی شفاعت کریں گے جن جن کا یہ ذکر کریں گے، اور جن کا ذکر نہیں کریں گے ان کے لیے بھی شفاعت فرمائیں گے۔ تو بلا واسطہ جو شفاعتیں ہیں وہ صرف دو کی ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بلا واسطہ یعنی یہ ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، اور بقیہ جو ہستیاں ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، پھر آگے سب کو یہ منصب شفاعت ملے گا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ خود اپنے ارد گرد طواف کرنے والوں کی شفاعت کرے، رمضان شریف کے روزے یعنی رمضان کا مہینہ یہ خود شفاعت کرے گا۔ تو یہ ساری شفاعتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور قرآن مجید کی شفاعت، یہ بلا واسطہ یہ شفاعت ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کریں گے تو آپ سے پھر اللہ پوچھے گا، محبوب راضی ہوئے؟ آپ عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ میں راضی ہو گیا۔ اور یہ کیسا وہ منظر کہ جب اللہ اپنے محبوب سے پوچھے گا، محبوب راضی ہو گئے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ان قریب اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا پڑھی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ پڑھا کہ اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو جو میرے پیچھے چلیں تو بے شک وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کر دی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، تو جو میرے ہیں ان کو تو اے اللہ تو بخش دے، وہ میرے ہیں، میری اتباع میں ہے، اور گویا کہ ان کو کہا کہ یہ میرے ہیں، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی مولا تو بخشنے والا ہے جو ان کے بارے میں معاملہ فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ پڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، وہ دعا پڑھی، ان تعذبہم فانہم عبادک، تو انہیں عذاب دے تیرے بندے، وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے۔ جب یہ دونوں دعائیں پڑھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو آپ رونے لگ گئے اور امت کے حق میں دعا کرنے لگ گئے، اللہم امتی 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 کے لیے دعا فرمانے لگے۔ جبریل امین کو اللہ نے بھیجا، میرے محبوب سے پوچھو کیوں رو رہے، حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جب آئے جبریل، آ کر پوچھا نبی کریم علیہ السلام نے انہیں امت کا حال بتایا کہ میں امت کی وجہ سے رو رہا ہوں، امت کے غم میں رو رہا ہوں۔ جبریل امین اللہ کی بارگاہ کہ رب العالمین تیرا محبوب اپنی امت کے غم میں، وہ تیری بارگاہ میں امتی امتی کہہ کر دعا مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ان قریب آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو جب یہ آیت مبارکہ لے کر آئے اور یہ اتری آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں آپ فرمانے لگے، اذا لا ارضى وواحد من امتي في النار، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک میرا ایک بھی امتی اگر دوزخ میں رہا، ایک بھی امتی، یعنی سارے امتیوں کو گویا کہ میں بخشوا لوں گا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، اے محبوب اللہ آپ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اور ایک حدیث قدسی میں بھی ہے کہ تمام لوگ یہ چاہتے گے، میری رضا چاہتے ہیں، وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ، اے محبوب سب تو مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں اور میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگوں کی اس طرح شفاعت فرمائے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میں آپ سے ملاقات کرنا چاہوں، کہاں ہوں؟ فرمایا کہ تم جو ہے وہ میزان عمل پہ آنا کہ جہاں امتیوں کے اعمال نامے تل رہے ہوں گے، تو جن کے اندر کمی ہوگی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کرم سے پوری فرما رہے ہوں گے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں وہاں آپ کو نہ دیکھ پاؤں یا نہ ملاقات کر پاؤں تو پھر کہاں؟ فرمایا پھر تم پل صراط میں آنا، جہاں میں اپنے امتی کی امتیوں کے لیے دعائیں کر رہا ہوں گا، رب سلم رب سلم، اے اللہ ان کو سلامتی سے گزار دے. عرض کی اگر وہاں بھی نہ، تو فرمایا پھر حوض کوثر پہ آنا، جہاں میں اپنے امتیوں کو حوض کوثر کے مبارک اس جام سے سیراب کر رہا ہوں گا. کیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ناظرین کرام، اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہر آدمی چاہتا ہے اور یہ تمنا رکھنی بھی چاہیے، ساتھ ساتھ وہ کام بھی ہم کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چیزوں پر فرمایا، درود پڑھنے والوں پر ان کے لیے شفاعت کی بشارت عطا فرمائی، سنت پر عمل کرنے والوں کے لیے بشارت عطا فرمائی، مختلف طرح کی نمازوں کے ساتھ سنتوں پر شفاعت کی بشارت عطا فرمائی ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مبارک اس وقت حضور کا نام سن کر جو انگوٹھے چوم لیے تو فرما دیا جو میرے خلیل کی طرح کرے گا، اس پر بشارت شفاعت کی عطا فرمائی. تو ہمیں بھی ایسے اعمال ایسے انداز اپنانے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم حاصل کریں. بہرحال آج عقیدہ شفاعت سے متعلق کہ ایک مسلمان کا بیسک شفاعت سے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یقیناً اس میں اتنی احادیث طیبہ ہیں اور بھی کئی طرح کی ڈیٹیل تفصیل، علماء نے پوری پوری اس پر کتابیں باقاعدہ لکھی ہیں شفاعت مصطفیٰ کے حوالے سے. تو یہ ایک مسلم عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور آپ اللہ کی عطا سے اللہ کے اذن سے شفاعت کریں گے، اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے تو پھر دیگر انبیاء بھی شفاعت کریں گے، پھر حفاظ علماء شہداء یہ بھی شفاعت کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو انہی عقائد پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی بروز محشر نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آؤ علم سیکھے، آؤ علم سیکھے.